کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے سامعین بھائیوں، آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہے۔ نیچے نگاہیں رکھ کر توجہ کے ساتھ کریں گے تو نیتیں ہو پائیں گی، ورنہ دشوار۔ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنو۔ تو دو زانو جو نہیں ہے، نماز میں تحیات پڑھتے ہیں نا، اس کیفیت کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے سوال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، جمیع شہداء کربلا، اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، اعلی حضرت غوث پاک امام اعظم، تمام مدنی قافلوں کے مسافرین جو ہر ماہ تین دن پابندی سے سفر کرتے ہیں، اور مدنی برقع پہننے والیاں اور مدنی انعامات کے عامرین و عاملات، آمین بجاہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1433 سنہ ہجری کے ذی قعدۃ الاحرام کی آج 17ویں شب ہے، دعوت اسلامی کے پاکستان بھر کے وہ اسلامی بھائی جو مجلس مالیات سے متعلق ہیں ان کا 3 روزہ تربیتی اجتماع ہے،
ان میں وہ ذمہ دار بھی شامل ہیں جن کے پاس براہ راست اجارے کی بھی ذمہ داریاں،
اس میں نگران کابینہ پاکستان کے یہ بھی شامل ہیں اور اراکین شورا بھی تشریف فرما ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان، ہمارے ہاں دیہاتی علاقوں میں بالخصوص جب کوئی میت ہو جائے تو اس کے لوائقین چارپائی اور بستر مسجد مدرسہ وغیرہ میں دے جاتے ہیں، یہ عام طور پر دیہاتوں میں عرف ہے، جبکہ مسجد مدرسے کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اب اس کی کیا صورت ہو کہ ہم اس کا کیا کیا جائے؟
یہ بستر وغیرہ ہوتے ہوں گے میت کے، ٹھیک ہے نا. یہاں تو اور بھی اشکالات ہیں کہ جیسے کہ آیا سارے وارثوں کی اجازت شامل ہے یا نہیں دینے میں، تو وارثوں کا حق ہے اگر میت کی اپنی ملک ہے تو، وہ اور اگر سب نے اجازت دی ہے تب بھی اگر اس میں نابالغ ہیں تب تو وہ اجازت کے بھی مجاز نہیں ہیں. تو اس میں تو چاہیے کہ ایک ایک کی تفہیم کی جائے، وہ دینے آئے تو وہ قبول نہ کیا جائے، اصل حل اس کا یہی ہے. اور مساجد میں بھی ائمہ کرام کو چاہیے کہ یہ باتیں بیان کریں، جو کم از کم ہمارے اپنی ترکیب کے ائمہ کرام ہیں وہ اتنا سا مسئلہ بھی نہیں جانتے، پھر ان کو مسلح کیا بولتا ہے کہ وارثوں کا حق ہوتا ہے وہ، جبکہ وہ ہو چارپائی میت ہی کی ملک. تو اس لیے اگر ناب بھی ہو تو یہ بتا کر بھی کہ مسجد میں چارپائی کیا کریں گے، بستر کیا کام آئے گا. تو اس لیے ان کو مطلب یہ کہا جائے کہ سارے وارث مل کر اس کا حصہ کریں، یا اس کو بیچ کر اس کے پیسے کر کے آپس میں تقسیم کر لیں، مسجد کو وہی رقم دیں جو آپ اپنے پلے سے دیں. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے میت کے مال میں سے نہیں دے سکتے، میت کے مال میں سے یہ کہ اس کا میت کا قرضہ چکایا جائے گا، میت کے مال سے اس کے کفن دفن پر جو واجبی سا خرچ ہوتا ہے عرفن وہ کیا جا سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی دیگے بھی نہیں چڑھائی جا سکتی، بلکہ ایک روٹی بھی میت کے پیسے سے عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں کھلائی جا سکتی، وہ وارثوں کا مال ہے. ہاں وارث سارے مل کر جبکہ ہوں بالغان اور سارے ایک بھی کم ہو تو اس کا حصہ مائنس کیا جائے گا. یہ آج کل تو اتنی اندھی چل رہی ہے کہ ترکہ تقسیم ہی نہیں ہوتا، اسی پر سب کچھ یعنی کاروبار ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ نابالغوں کے حصے ہڑپ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لڑتے ہیں کہ اس نے محنت کی تھی، اس نے محنت نہیں کی تھی، اس کو حصہ نہیں ملے گا، اس کو نہیں ملے گا، یہ تو والد کی خدمت نہیں کرتا تھا. تو یہ اپنے طور پر طرح طرح کے بیچارے وہ اجتہاد کر لیتے ہیں، فیصلے کر لیتے ہیں اور گناہگار بنتے ہیں. تو اس سے کہ وہ ترکے میں مفتی سے رجوع کیا جائے، اپنا دارالفتا اہل سنت اللہ سلامت دے اور برکت دے ان سے رجوع کیا جائے اور تفصیلات بیان کر کے اس سے فتویٰ لے لیا جائے کہ کس طرح ہم کو کیا کرنا ہے، فلاں فوت ہو گیا اور یہ مال ہے اب کیا کریں، جس طرح وہ فرمائے ہم سے کر لیا جائے. یہ ہمارا نہیں ہوتا، بڑے بوڑھے فیصلہ کرتے ہیں، وہ دین کی ڈال سے تو واقف نہیں ہوتے، فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ کہ ہے معاملہ اس میں تھوڑا ایسا کہ اگر وہ اغلب گمانے کے میت کی ہی چارپائی ہوتی ہوگی اور لباس ہوتا ہوگا، کپڑے نیا بھی خرید کے
نیا بھی دیتے ہیں، اور جس چارپائی کے اوپر میت لے جاتے ہیں نا عام طور پہ وہ مسجد کی طرف بھیجتے ہیں.
اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے مسجد کا جو عمومی چندہ ہے اس سے مسجد کے لیے پنکھا خریدا اور مسجد کے لیے چٹائی خریدی، کوئی چیز خریدی، جب وہ نکارہ ہو گئی، استعمال کے قابل نہ رہی، تو اسے بیچ دیا جائے گا. اگر وہ چیز کسی نے دی تھی، وقف کی تھی کسی نے، تو جب وہ نکارہ ہو جائے گی تو اپنے واقف کی ملکیت میں لوٹ جائے گی، واقف کو دینی پڑے گی یا اس سے اجازت لے کر خرچ کی جائے.
کہ یہ چارپائی مسجد بیچ بھی نہیں سکتی، جس نے دی اس کو لوٹا دی جائے. تو اب صورت یہی ہے کہ لی نہ جیے، ہم کم از کم اپنا تو کریں کہ ہم لے ہی نہیں، بولے منتیں کریں، بولے کہ ہمارے استعمال کی نہیں ہے. آپ اگر دینے والا بولے نا کہ آپ ٹھیک ہے اس کو بیچ کے پیسہ مسجد میں استعمال کر لو تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے معلوم کر لیا جائے اگر چارپائی دینے والا اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے اجازت لے لی جائے کہ ہم بیچ کے اس کے پیسے مسجد میں استعمال کر لیں گے، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو جائز ہو جائے گا. لیکن یہ معلوم کر لیا جائے کہ آیا جو دینے آیا ہے یہ اس چارپائی کا مالک بھی ہے یا نہیں، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہوگا, مالک کو اور ہوتا ہوگا, بچے کو بھیج دیتے ہوں گے, نوکر کو بھیج دیتے ہوں گے, پڑوسی کو بھیج دیتے ہوں گے, جاؤ دیا, وہ ہاں بول دے گا تو اس کے ہاں بول دینے سے وہ خود گناہگار ہوگا, اور وہ اس کا ہاں کہنا جو وہ اجازت نہیں مانی جائے گی. تو اس لیے اصل مالک سے اس کو بولا جائے گا, چارپائی کا اصل مالک کون ہے, اگر وہ کہے کہ میں نے اپنے جیب سے یہ لی ہے تب اس سے اجازت لی جائے, ورنہ ابو نے بھیجا تو پھر ابو سے, دادا نے بھیجا دادا سے, سیٹھ نے بھیجا تو سیٹھ سے فون نمبر لے کر یا کسی طرح بھی اس سے اجازت لینی ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے,
جہاں جمع ہو چکی ہیں وہ کیا کریں اس کا,
ان کے مالکان کو تلاش کر کے ان کو دی جائے.
مالک کا جہاں پتہ نہ ہو مسجد میں استعمال کرنا سمجھ میں آتا ہے, ایسی صورت میں
اس کو بیچ کر,
بیچ کر, جی ہاں.
یہ تو وہ ایک آدھ امام صاحب کو دے دیتے ہوں گے, ایک مؤذن کو دے دیتے ہوں گے, میرا خیال ہے بستر بھی وہ امام صاحب مؤذن صاحب استعمال کرتے ہوں گے.
کچھ مسجد میں آتی ہیں, کچھ مدرسے کے نام پہ,
مدرسے کے نام پر آتی ہے,
جی جی,
تو استعمال طلبا یا اساتذہ کریں سمجھ میں آ رہا ہے, مگر احتیاط کا دور تو ہے ہی نہیں نا. مسجد کی صفیں امام صاحب کے حجروں میں بچھی ہوتی ہیں, مؤذن صاحب کے حجروں میں, امام صاحب کے حجروں میں تو کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں مسجد کے, ہم نے دیکھے مسجد کی صفوں کے کارپیٹ, میں دورے پہ جب جاتا تھا دیکھتا رہتا. بلکہ ہمارے یہاں بھی احتیاط نہیں ہے, ہمارے یہاں خود صفیں کبھی پاؤں پہنچنے کے لیے یوں بچھا دیتے ہیں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے, ہمارے یہاں کمرے میں وہ سونے کے لیے بستر بنا ہوا تھا نماز کی صف کا, تو ایک سمجھدار حارث تھا اس کو بلایا میں نے, یار یہ کیا ہو رہا ہے اس کو, تمہارے بستر کے لیے مسجد کی صف, اگر کسی نے مسجد کی نمازیوں کے لیے وقف کیے تو یہ جائز تھوڑی استعمال. تو یہ ہماری فیضان مدینہ یہاں کی بات کر رہا ہوں, کل پرسوں کی بات کر رہا ہوں, ہے مطلب اندھی تو ہر جگہ چلتی ہے, ایک ایک آدمی کا ذہن بنا ہے کیسے. اب جن کا ذہن بنانا مقصود ہوتا ہے وہ شاید انہوں نے قسمیں کھائی ہوتی کہ مدنی مذاکرے کہ ہم قریب سے بھی نہیں گزریں گے کہ کان میں آواز نہ چلی جائے, انہوں نے کرنا وہ یہ تو بھلے وہ مجلس والے ہوتے ہیں, تو اسی لیے تو میں رونا روتا رہتا ہوں کہ مجلس فیل ہو گئی, یہ مجلس فیل ہو گئی, وہ مجلس فیل ہو گئی, کرتے ہی نہیں ہے, نہ یہ سنتے ہیں نہ سیکھتے ہیں, ان کو جذبہ ہوتا ہے. اب مجلس ان کی مجلس بھی بنانی پڑتی ہے, کریں کیا, مجلس بہرحال اہل کی بنانی چاہیے, نہ اہل کی بنانے والا مجرم ہے.
اہل کی بھی بنائیں اور ان کو مدنی مذاکروں کا پابند کریں, اور
اسی طرح بھی ان کو اجارہ ان سے کریں. یار میں کہتا ہوں جائز ہو نا, میں ان کے لیے الگ فنڈ قائم کر دوں یار,
قرآن
ان کے پیسے ڈالو کہ یہ کر سیکھیں.
ہم سے پیسے لے کر بیٹھو بھائی,
یار مفت مت بیٹھو, پیسے لو ہم سے, مجلس سے نہیں بیٹھتی, ایک تعداد ہے,
مگر یہ ذمہ داری نگران کی ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا اسی طرح کا ایک سوال آیا تھا کسی مدرسے کی طرف سے کہ ان کے پاس اسٹینڈ فین تھے بابا, جگہ چھوٹی تھی تو کسی نے ان کو دے دیے تھے چندے میں, پھر کسی نے کہا جگہ بہت زیادہ گھیر رہی ہے تو آپ ایک کام کریں کہ اس کو اوپر والے فین لگا دیں اور وہ سائڈ فین جو دیواروں پہ لگتے ہیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ اسٹینڈ فین ہم بیچ دیتے ہیں, تو وال فین لگانے کے اس میں انہوں نے اسٹینڈ فین کو جو ہے وہ بیچنے کی ترکیب بنائی, اتفاقاً پوچھ لیا انہوں نے, تو میں نے دارالافتاء سے رجوع کیا, انہوں نے کہا وہ پنکھے درست ہیں تو ابھی بیچے نہیں جا سکتے ان کو. تو یوں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذمہ دار اپنی اٹکل سے جو ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بیچ دیں گے اور اس کی جگہ یہ لے لیں گے ہم, تو ایسی صورت بن جاتی ہے, رابطہ نہیں کرتے دارالافتاء سے, شرعی رہنمائی نہیں لیتے اور خود فیصلہ کر لیتے. بابا
ہمارے یہاں شہروں میں مساجد میں قرآن کریم بہت ہوتے ہیں, میں تو پہلے بہت اعلانات کیے ہیں فضان مدینہ میں, لکھ لکھ کر کباٹ پہ بھی لگایا تھا کہ یہاں قرآن کریم بغیر اجازت کے ہماری نہ رکھا کریں, یاد ہوگا آپ لوگوں کو فیضان. اب خدا جانے میں اب میں پیچھے آ گیا, اندر کیا ہو رہا مجھے نہیں پتا.
قرآن پاک میں بیچنے کا حکم بیان نہیں کیا فقہ نے, قرآن پاک میں یہ بیان کیا ہے کہ جہاں جن جگہوں پہ ضرورت ہے وہاں دے دیے جائیں,
وہاں پہنچا دیے جائیں.
جی خاص قرآن پاک کی بنا پر حکم دیا گیا
کہ جہاں ضرورت نہیں ہے قرآن کریم کی اور اتنے اکٹھے ہو گئے تو وہ دوسری مسجد میں, تو اسی طرح مدرسے کے مسجد میں دے دیے جائیں, کسی اور مدرسے میں دے دیے جائیں, یہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے.
اس بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں کہ ہمارے مدارس یا مساجد میں ایئر کولرز, گیزرز, واٹر کولرز یا اس طرح مزید کوئی الیکٹرک کی چیزیں جب یہ خراب ہو جائیں اور درست کروانے کی کوئی صورت نہ رہے تو کیا یہ سب بھی ان مالکان کو واپس کرنا ہوں گے یا سکریپ وغیرہ سیل کر کے اس کی رقم دعوت اسلامی کے استعمال میں لائی جا سکتی؟
ظاہر وقف کی چیزیں ہیں، اگر ہیں وقف کی چیزیں، اسی چندے سے نہیں خریدی اپنے پاس جو چندہ ہے، تو اب یہ کہ مالک کی طرف لوٹے گی نا، وہ مالک کی اجازت سے جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے، اگر قبول کرتا تو بھلے لے لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مسجد یا مدرسے میں کوئی چیز اگر کسی نے وقف کی اور وہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خراب ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے اصل مالک کی طرف لوٹانا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ فرض کریں ایک مسجد میں 40 پنکھے چل رہے ہیں اور وہ پنکھے دینے والے 3 یا 4 آدمی ہیں اور ان کی شناخت نہیں ہو رہی کہ یہ پنکھا کس نے دیا ہے، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اور اسی طرح ایک مسجد کے اندر 20 گارڈر لگے ہوئے ہیں، اب وہ 40 سال کے بعد مثال کے طور پہ خراب ہو گئے، اب 40 سال کے بعد اس کا جو اصل مالک ہے وہ بھی فوت ہو چکا ہے، تو اس کو ڈھونڈنا بھی بہت مسئلہ بن جائے گا. تو آپ سے یہ عرض ہے کہ اس میں بھی کوئی ایسا اگر حل نکل سکے کہ مثال کے طور پہ جس سے بھی یہ گارڈر ٹی آر یا دروازے یا کوئی چیز لی جائے، تو اسے کلی اختیارات یعنی اس قسم کا اگر کوئی الفاظ ہیں کہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ ہمیشگی کے لیے مسجد ہی کے لیے دیا جائے، تو اس قسم کا اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ آسان الفاظ میں اگر ہو سکے تو ترکیب بنا دیں.
مطلب عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ وقف کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقف جو ہے وہ ایک جگہ جام ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. وقف کے اندر بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے. اس طریقے سے جو بھی چیز یہ مسجد یا مدرسے کو وقف کے لیے دینا چاہتا ہے، اس میں مزید شرائط بڑھائی جا سکتی ہیں، رعایت جو رعایت پر مبنی ہو.
اور ہر چیز کے لیے جو بھی مسجد کے لیے کولر دیا یا بتی دی یا گارڈر دیے، تو اس میں بھی ہے اجازت اصل مالک سے شروع میں لیتے وقت یہ ترکیب بن جائے کہ ہم اس کو چاہیں تو اس میں استعمال کریں گے، ہم کو ضرورت پڑے گی تو اجازت دے دیجیے. کال کے طور پر اسٹینڈ فین دیے اور آپ اجازت دے دیں گے ہم بیچ کر اس کے لیے وال فین لے لیں.
اور واقف کتنے ہوں گے، دنیا سے بھی چلے گئے ہوں گے، اب کیا کیا جائے؟
اچھا دنیا سے چلا گیا اور اس کے وہ چیزیں ناکار ہوئیں، تو جب اس کی طرف لوٹ رہی ہے تو وارث کی طرف لوٹیں گے. ان کے ورثہ سے ترکیب بنائی ہے جو کہ ہے مشکل ترین معاملہ. اور یہ پنکھوں کے مالکان بھی واقعی پتہ ہی نہیں کہ کون مالک ہے، تو پھر وہی وہ لقطے کی صورت بنے گی.
تو آپ کی باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے پاپا، وہ پہلے سے ہی ہوتا ہے، یہ تو شروع سے جب آپ فرما رہے ہیں کہ مسجد مدرسہ جامعہ اس کا نگران متولی یا ذمہ دار وہی ہو جو صحیح عالم ہو،
مفتی اسلام.
مفتی اسلام
سچی بات یہ کہ
اس سے نیچے سمجھ
یاد نہیں رہتے اتنے مسائل، محتاط ہو. باقی ہر مفتی کو ہر مسئلہ تو یاد تو ہوتا ہی نہیں ہے، محتاط ہو، کتابوں سے رجوع کرتا ہو یا اپنے سے زیادہ جاننے والے سے پوچھتا ہو. مفتی کو بھی ضرورت تو پڑتی ہے پوچھنے کی.
اب یہ سوچیں گے ہم کہاں سے لائیں، بابا ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے اتنے ماشاء اللہ اساتذہ طلبہ وغیرہ جو بھی جو کچھ علم دین سے ان کا رابطہ شغف اور ترکیب ہے، ان میں سے قریب لائیں، اپنے ساتھ بٹھائیں اور ان کو آگے لائیں، مجلس میں لے لیں
اور ان کو اس کا پابند کریں کہ جو مسئلہ آپ کے پاس آئے وہ دار الافتاء سے رجوع کیے بغیر اپنا اجتہاد نہ کریں. ہاں کتاب میں پڑھا ہے، بہار شریعت میں لکھا ہے تو ٹھیک، لیکن اب بہار شریعت، فتح و رضویہ شریف، اس میں بھی کئی مسائل ایسے ہیں کہ اب وہ تغیر زمان کی وجہ سے ان میں تبدیلی آ گئی ہے. کئی مسائل ہیں، یعنی کہ اگر مبالغہ کروں تو سینکڑوں مسائل ایسے جو اب تبدیل ہو چکے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پاپا قربانی کے حوالوں سے ایک سوال ہے کہ عموماً ہمارے جب قربانی ہوتی ہے، بڑی قربانی، تو بڑی قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو جس میں سے تقریباً 6 افراد جو ہیں وہ خال دعوت اسلامی کو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور کوئی ایک فرد جو ہے وہ اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ میری جو قربانی کا حصہ ہے خال کا، وہ آپ مجھے اس کے پیسے دے دیں. تو بعض اوقات اسلامی بھائیوں کے پاس نفلی طور پہ بعض اسلامی بھائی قربانی کی خال کے پیسے جمع کروا دیتے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ان 6 حصے داروں میں سے ایک کے حصے کے پیسے دینے ہیں، تو جو ہمارے پاس نفلی طور پر خالوں کی مد میں پیسے آئے ہوتے ہیں، تو اس ایک حصے دار کو اس کے حصے کے پیسے دے کر تو وہ ساری کھال یعنی مطلب ساتوں حصے ہم رکھ لیں اور وہ دعوت اسلامی کے بعد میں جمع کروا دیں.
ایسا کرنا تو سراسر ناجائز ہے, کیونکہ جو رقم ہمیں کسی بھی کھال دینے والے نے دی ہے, یعنی اس نے اپنے جانور کی قربانی کی کھال دی, اس سے جو رقم حاصل ہوگی اس رقم کا اس نے خاص مصرف بیان کیا ہے کہ یہ رقم اس طرح خرچ ہو, تو اس کی رقم اس جگہ خرچ کرنا جہاں عرف میں مطلب پہلے سے انڈرسٹوڈ نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو سات افراد کسی ایک چیز میں ملکیت رکھتے ہیں, یعنی قربانی کی جو کھال ہے یہ سب کی مملوک ہے, سب اس کے مالک ہیں, تو اگر کوئی شخص اپنے پیسے لینا چاہتا ہے تو یہ چھ افراد اسے پیسے دیں گے, وہ جہاں جائے اسے خرچ کر دے, لیکن ان سات افراد کے درمیان میں کوئی آٹھواں انوالو نہیں ہوگا, وہ جو چاہے کریں, ہم نے ان کے بیچ میں مداخلت نہیں کرنی. یہ مصالحت ہے, چھ افراد اور وہ ایک فریق ہیں, تو جو معاہدہ ہوگا یہ سب رضامندی سے کریں گے, تو کوئی اجنبی اس میں شامل نہیں ہو سکتا.
یہ چھ افراد جو ہیں مثلاً کہ اس کھال کی قیمت لگائیں کہ 700 روپے قیمت لگی, تو یہ آپس میں مل کر یا ان میں سے ایک آدھ جو ہے وہ اس کو 100 روپے دے دے, ساتویں حصے کی دیں گے جو رقم بنتی ہوگی,
جو بنتی ہے. اگر وہ کم پر راضی ہو رہا ہے تب بھی ٹھیک. جس طریقے سے قربانی کا جو جانور ہے پورا, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک برابر پیسے ہی ملائے. گھروں میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 5,000 ملاتا ہے, ایک 2,000 ملاتا ہے, ایک 10,000 ملا دیتا ہے, تو یوں مل کر جانور خدا جاتا ہے, اس کے اندر ہی کمی بیشی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جو اب کھال حاصل ہوئی اس کا اصل جو مصرف ہے وہ ہے امور خیر میں صرف کرنا, کھال بیچ کر صرف کی جائے یا کھال باقی رکھ کر صرف کی جائے, اس کی ساری صورتیں بیان کی گئی ہیں کتابوں میں. تو اگر ایک اپنے حصے کے پیسے لے کر کہیں اور خرچ کر رہا ہے تو وہ جو مقصود شریعت اس پر تو عمل کر رہا ہے, وہ اپنے لیے
ایسی چیز سے تبدیل کی کھال کہ جس کو باقی رکھ کر نفع اٹھا سکتا ہے تو تو جائز ہے, اور اگر ایسی چیز سے بدلا کہ اس کو ہلاک کر کے نفع اٹھانا ہوگا تو اب اس کو صدقہ کرنا ہوگا. اب مثال کے طور پر انہوں نے اس کو اس پر راضی کر لیا, کھال والے ساتویں حصے والے کو, کہ ہم تم کو چلو پیالہ دے دیتے اس کے بدلے, ساتویں حصے کے بدلے میں پیالے کا تو سودا ہو گیا, تو پیالہ باقی رکھ کر وہ نفع اٹھائے. لیکن اگر اس کو 100 روپے دیے تو 100 روپے سے نفع اس وقت تک نہیں حاصل ہوگا جب تک وہ 100 روپے کو ہلاک نہ کرے, یا کوئی چیز اس سے خریدے نہیں. تو اس لیے اب ہلاک کر کے ہی نفع اٹھانا چاہتا ہے پھر تو صدقہ کرنا پڑے گا, باقی رکھ کر نفع اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں پا رہا. اس سے قربانی کی کھال کسی غریب کو دینا ہی ضروری نہیں ہوتا, جس جو حکم گوشت کا ہے وہی پوست مانے کھال کا ہے. تو اگر اپنے لیے کھال استعمال کرنا چاہتا ہے تو بڑے شوق سے کرے, اگر کسی مالدار کو کھال دینا چاہتا ہے تو وہ اس کو بھی دے سکتا ہے جیسے گوشت دے سکتا ہے. یہ ابلک گھوڑے سوار, کسی نے اپنی قربانی کھال بیچ کر رقم حاصل کر لی, اب وہ مسجد میں دے سکتا ہے نہیں. جواب, یہاں نیت کا اعتبار ہے. اگر اپنی قربانی کھال اپنی ذات کے لیے رقم کے عوض بیچی تو یوں بیچنا بھی ناجائز ہے, اور یہ رقم اس شخص کے حق میں مال خبیث ہے اور اس کا صدقہ کرنا واجب ہے. لہذا کسی شرعی فقیر کو دے دے اور توبہ بھی کرے, اور اگر کسی کار خیر کے لیے مثلا مسجد میں دینے ہی کی نیت سے بیچی تو بیچنا بھی جائز ہے, اور اب مسجد میں دینے میں کوئی حرج نہیں.
یہ جو صورت ہے اس میں اس کی نیت یہی ہے کہ میں اپنی مطلوبہ جگہ پر یہ رقم خرچ کروں گا, ناجائز والا پہلو تو یہاں نہیں آ رہا.
ساتویں والا کہہ رہا کہ وہ کچھ وضاحت نہیں کر رہا, بھائی میں اپنی کھال کا حصہ مجھے دے دو, یہ نا کہ وہ اگر کہنا کہ میں اپنے کھال کا حصہ مجھے چاہیے, میں اپنے پڑوس کی مسجد میں ڈالنا چاہتا ہوں, یا اس کی نیت ہو پڑوس کے اس میں ڈالنا چاہتا ہوں, اس میں سوال میں نیت کا اظہار نہیں ہے.
اس میں باپا ہوتا یہ ہے کہ عموماً ہمارے جو عام طور پر کیونکہ دعوت اسلامی کے تنظیمی طور پر تو یہ ہوتا ہے نا, کھال ایک جگہ جمع ہوتی ہے مکتب میں اور اس کے بعد اس کو ایک دو دن کے بعد جو ہے نا وہ سیل کیا جاتا ہے, تو ہمارے عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی یعنی قربانی کی جو کھال ہے وہ بکرے کی ہو چھترے کی ہو اس کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے. تو عموماً اسلام بھائی کیونکہ 6 حصے دار راضی ہیں اور ایک کہتا نہیں جی مجھے تو میرے حصے کے پیسے چاہیے. اب اسلام بھائی سوچتے ہیں کہ اگر یہ کھال دعوت اسلامی کی مطلب کھالوں میں جمع ہو جائے تو اس سے دعوت اسلامی کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. کہ عام طور پہ دیکھا گیا کہ وہ قربانی کھال 1000-1200 کی سیل ہوتی ہے لیکن اگر وہی کھال 2-3 دن ٹھہر کے نمک وغیرہ لگانے کے بعد وہ 3000 کی سیل ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر اس ایک حصے دار کو اس وقت کا ریٹ لگوا کے اس کے حصے کے پیسے دے دیے جائیں اور یہ ساری کی ساری کھال دعوت اسلامی کی جمع ہو جائے تو اس سے مطلب ظاہر ہے مدنی کاموں میں فائدہ ہو سکتا ہے.
6 میں سے کوئی ایک بھی تو کر سکتا ہے نا
مدینہ کی نمائندگی ہو
رضا مطلب کوئی ایک کر سکتا ہے یار میرے سے پیسے لے چور بھائی میں اس دعوت اسلامی کو کھال دے مطلب میں اس کھال کو دے دیتا ہوں یار آپ میرے سے 200-300 روپے لے لو اور آپ اپنا حصے سے دستبردار ہو جاؤ میں یہ کھال دعوت اسلامی کو دینا چاہتا ہوں. وہ اگر 200-300 روپے لے لیتا ہے جس میں وہ 5-6 راضی ہیں تو یہ دعوت اسلامی کو کھال آ جائے گی. یہ تو
راضی ہوں نا سب سبھی راضی
تو سب راضی تو اس کو دینے میں
اس نے قبول کر لیا اس کا مطلب راضی ہو گیا
قبول کر لیا نا
مگر یہ سب آپس میں مشورے سے وہ
اپنے مدنی عطیات یا آپ کے پاس جو دعوت اسلامی کی رقم جو کسی مد میں جمع ہوئی ہوئی ہے اس کو یہاں پر خرچ مت کیجیے گا.
یہ بہت مسائل ہیں اس میں 7-6 راضی کرنا بہت دشوار ہے. ایک ہی راضی کرے گا وہ 6 راضی امی ہے
اچھا بابا وہ 6 تو راضی ہیں
وہ باجی ہے اب ان سب کو کہاں پوچھنے جائے گا.
بابا وہ 6 راضی ہیں اور یہ 6 کے عموماً ہوتا ہے کہ جتنے کو حصے ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے کھالوں میں مداخلت نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یار یہ کھال اس کو دے دینا. اب 6 کے 6 تو راضی ہیں نا ایک ہی تو راضی نہیں ہے کہ میں نہیں دے رہا ہوں. تو اب وہ اگر 6 میں سے کوئی ایک بھی کہہ دیتا ہے یار مجھ سے پیسے لے لو تو 5 کی تو ویسے ہی رضا مندی انڈرسٹوڈ ہے نا کہ وہ دعوت اسلامی ہی کو دینا چاہ رہے ہیں.
یہ معاملہ بالکل وراثت کی طرح ہے. وراثت میں جس طرح ایک مکان ہوتا ہے یا ایک چیز ہوتی ہے تو سب افراد اس میں شریک ہیں. اب سب کی رضامندی سے وہ چیز بیچی جائے گی تو یہ اصل میں تو بیچنا ہے نا. تو 6 افراد بیچنے کی اجازت دیں گے 6 افراد اس چیز کے ریٹ کی اجازت دیں گے پھر ہی ہوگا.
ابھی 6 پر انفرادی کوشش کی جائے جو کہ مشکل ترین ہے. امی بھی ہوتی ہے دادی بھی ہوتی ہے باجی بھی ہوتی ہے مختلف حصے ہوتے ہیں. یہ حل ہے کہ جیسے کہ وہ ایک حصے دار وہ نہیں دینا چاہتا تو اب یہ کھال جو ہے نا یہ کسی کو بیچ دے اب وہ 7 حصے کر کے ایک حصہ اس کو دے دیں 6 حصے مدنی مرکز کو دے دیں کھال کسی اور کو بیچ دیں کہ یہ اپنا حصہ فلاں مدرسے میں دے گا ہم اپنا حصہ مدنی مرکز کو دے دیں گے. تو اب اس طرح بیچ دیا انہوں نے کسی تیسرے آدمی کو ہمیں صرف کھال نہ دے پیسے دے دے چندے میں تو ایک چندہ ہوگا یہ کھال نہیں ہے نہ یہ کھالوں میں کاؤنٹ ہوگا کہ بھائی اتنی کھالیں ہوئی ہماری یہ ایک الگ سے عطیات ہوئے.
پالیسی کا میں ارادہ کر دیتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے عموماً کہ کھال جو دعوت اسلامی کا اسلامی بھائی لینے پہنچا تو بتایا گیا ہم نے بیوہ کو دے دیا ہے ماسی کو دے دیا ہے تو اب وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ماسی سے خرید لیں یا بیوہ سے خرید لیں غریب سے خرید لیں تو ہمارے یہاں اس طرح مدنی عطیات سے خریدنے کی یا اپنی ذاتی رقم سے بھی خریدنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس میں تشفی نہیں ہوتی. اب اسلامی بھائی آئیں گے 5 کھال لے کر آئے اور انہوں نے بتایا 2 کھال ہم نے خریدی اور یہ کھال ہم نے 500 روپے کی لی ہے کھال کا جو ہے 2000 روپے ریٹ ہے چونکہ یہ سستی بیچ رہا تھا ایک شخص اس نے ہم نے خرید لی ایک غریب سستی بیچ رہا تھا ایک بیوہ سستی بیچ رہی تھی تو اپنی ذاتی رقم سے بھی کھال خریدنے کی تنظیمی طور پر اجازت نہیں ہے. اسی طرح مدنی عطیات سے بھی کھال خریدنے کی اجازت نہیں ہے کہ ابھی لے لیتا ہوں میں اور بعد میں مدنی عطیات سے وہ رقم لے لوں گا تو اس طرح کی کسی بھی اسلامی بھائی کو کھال خریدنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کھال خرید کر مدنی مرکز کو جمع کروائے. ہمیں کھالیں جمع کرنی ہیں اسلامی بھائیوں سے کھالیں خریدنی نہیں ہم نے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے جامعات وغیرہ میں آئے دن بکرے وغیرہ آتے رہتے ہیں اور قصاب کے ساتھ اس کی اجرت میں اس کی کھال دینا یا سری پائی دینا وغیرہ بعض اوقات طے ہوتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟
یہ جائز نہیں. قصاب کو اجرت دی جائے پلے سے یا اپنے جامعات کی جو ترکیب ہے پیسوں سے دی جائے اس کو ایک بوٹی بھی بطور اجرت نہ دی جائے. یہ کھا لیا جو بھی دیں گے یہ پھر اجرت ہوگی. جیسے کہ وہ گیہوں پیسے اور تھوڑے گیہوں اسی کی پسائی میں سے اجرت پہ رکھ لیے, یہ طے ہوا کہ تھوڑے گیہوں رکھ لے گا یہ, تو یہ ناجائز ہے بارشت میں لکھا ہے. تو اب یہ گوشت کاٹا تو تھوڑا گوشت لے لے گا اجرت میں, یہ کھاد لے لے گا تو ناجائز. یہ قربانی میں بھی ناجائز ہے اور اس کے علاوہ بھی ناجائز ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابا جان, اگر کسی اسلامی بھائی نے کھال بک کی اور اٹھانے نہیں گیا اور کھال خراب ہو گئی, تو اس پر قربانی پر کوئی اثر اور ذمہ دار پر تاوان کی کوئی ترکیب؟
اس میں تاوان کی تو کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی. جیسے گوشت بھی بہت ناراض ہو جاتا ہے, ہرا پڑ جاتا ہے, کھانے قابل نہیں رہتا. تو اب یہ اگر قصدن کسی نے مال ضائع کیا تو وہ گناہگار ہے, اور یہ جس کی کھال ہے وہ اگر اس کی کوتاہی کی وجہ سے تو وہ تو گناہگار ہے, توبہ کرے. اس میں اس پر تو کوئی تاوان کی صورت نہیں ہے.
اصل ذمہ داری تو مالک کی ہے.
جی,
یعنی مالک جو ہے وہ یا خراب ہوتے دکھ اس کو نظر آ رہی ہے تو وہ بیچ دے, خراب اس نے ہونے دی ہے.
ہاں, اس نے خراب ہونے دی نا تو گناہگار تو ہوگا. وہ گوشت بھی اس طرح اگر غفلت کی وجہ سے اس نے ضائع کیا تو گناہگار ہوگا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, ایک مدنی پھول ہے کہ جو چندہ جس مد میں لیا جائے اسی میں خرچ کرنا واجب ہے. ہمارے علاقے کے جامع المدینہ میں بعض دفعہ کچھ لوگ کھال دے جاتے ہیں, کوئی گندم دے جاتا ہے, گوشت دے جاتے ہیں, اس طرح کوئی پیسے دے جاتے ہیں کہ یہ مدرسے کے لیے ہے, کیونکہ جامعۃ المدینہ کو عام طور پر لوگ مدرسہ ہی سمجھتے ہیں اور کلی اختیار نہیں دیتے. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
جامعہ کو بھلے وہ مدرسہ بولتے ہیں, مراد یہی ہے کہ جامعہ تو میں نے کل پرسوں کہا بھی تھا, ہم نے جامعہ نام رکھا, جامعہ تو یونیورسٹی کو بولتے ہیں, تو صحیح ہے جامعۃ المدینہ. تو مراد یہی ہے کہ وہ مدرسہ کہہ کر ہمارا مدنی منوں کا مدرسہ مراد تو نہیں ہوتا, یہ آئے یہی ہیں اس کو مدرسہ, اور یہ عرف اس پر مدرسے ہی کا ہے, لوگ مدرسہ بولتے ہیں, دارالعلوم بولتے ہیں. اب یہ کہ اسی جامعہ میں اگر وہ دے گئے تو اسی جامعہ میں استعمال کیا جائے گا. کلی اختیارات سے بھی کام نہیں چلتا, ہر نیک اور جائز کام میں صرف کرنے کی اجازت ہے, یہ جملہ سکھایا گیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میٹھے باپا جان, کیا مالیات کے معاملات یعنی عطیات جمع کرنا, اسے خرچ کرنا, فضول خرچی وغیرہ سے بچنا وغیرہ صرف مالیات کی ذمہ داری ہے یا نگران کابینہ وغیرہ کا بھی کچھ ذمہ داری ہے؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں.
ہر ایک پر, ہر ایک اس کا جو امین ہے سب اس کے وہ اسی طرح امانت کی دیکھ بھال کریں جس طرح حکم شریعت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, ہمارے شہر میں جامعہ کے اندر بکرے بہت زیادہ آتے ہیں, تو فریج میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ رکھے جائیں, تو ہم ان کو دوسرے اپنے دعوت اسلامی کے جامعات اور مدارس میں دوسرے شہروں میں بھجوا دیتے ہیں, کیا ایسا کرنا درست ہے؟
اگر وہ اسی جامعہ کے لیے مخصوص دیے ہیں تو ان سے اجازت لینی پڑے گی کہ ہم دوسرے کو دیں, ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. اور وہ دے گا اجازت وہی جو اس کا اصل مالک ہے, نوکر بعض اوقات لاتے ہیں, بیٹا لاتا ہے, تو ان کی اجازت کافی نہیں ہوگی.
جامعہ میں اس طرح کی چیزیں وصول کرنے کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی اور اس کو کچھ جملے سکھائے گئے کہ ہر آنے والے کو وہ یہ جملے کہہ کر یہ چیز وصول کرے گا, کسی کو پتہ ہے وہ جملے سکھائے گئے؟
دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اور بھی جامعات چلتے ہیں, تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ اگر اس کی ضرورت دوسرے جامعے میں پڑے تو ہم وہاں اس کو خرچ کر سکیں.
یہاں تک بابا نے فرمایا تو وہ فون دے دیا جائے گا, آپ اس کو فون کر لیں آپ کے سیٹ کو یا مالک کو, اور اس کو فون کر کے پوچھ لیں کہ وہ ہم کو اجازت دیتا ہے. ورنہ یہ گڑبڑ بہت ہوتی ہے بکروں میں.
خود ناظم یا اس کا نمائندہ ہی سیٹ سے فون نمبر لے کر فون پر خود بات کرے.
ٹھیک ہے,
ٹھیک, جزاک اللہ.
تب بھی بکرے آتے ہیں وہ کس طرح؟ نہیں مطلب جامعہ نہیں ہے مدرسہ نہیں تو بکرے دینے کیسے آتے آتے ہیں؟ یہ تو آپ منع کر دیں کہ ہمارے پاس جامعہ نہیں ہے, کسی اور سنی جامعہ کو دے دو.
پاپا یہ دے دعوت اسلامی کو کیا بکرا, ہمارے قوم نے قبضہ کر لیا. اب بولے گا ٹھیک ہے میں سنی جامعہ کو پہنچا دیتا ہوں, پھر
لوس کیسے کروں؟ نہیں نہ لیا کرے.
پاپا یہ رہن بھائی فرمائیں کہ ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی ذاتی کام کے یا کسی کاروباری سلسلے میں دوسرے شہر میں جاتے ہیں, وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں اور رات کو قیام فضان مدینہ میں کرتے ہیں, ایسی بھی صورت پائی جاتی ہے, اس صورت میں بجلی پانی ان کا سونا اس کے بارے میں خیر میں کرتا ہوں.
بالکل پابندی اس پر, یہاں تو ایسا نہیں کرنے دیتے نا, سختی ہے. مطلب کئی ایسے ہوتے ہوں گے جامعات سے بھی فارغ ہونے کے بعد جامعات میں رہتے ہوں گے, اس کی ہے کوئی گرفت ہے اس پر؟ ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بابا یہ تین دن سے تربیت ہو رہی ہے تو باس کی طرف سے آیا کہ بھائی اتنے مطلب خطرات ہیں اس کے اندر, اتنے مسائل ہیں, تو امین خطرات کو کیسے مول لوں, ذمہ داری ہی سے فارغ نہ ہو جاؤں تاکہ گناہ میں نہ پڑوں, ایسوں کے لیے کیا جواب ہے بابا؟ اور یہ تمام کام کرنے کا کتنا ثواب ہے یا کیا ثواب ملے گا انہیں, ذمہ داری چھوڑ دیں یا ذمہ داری لے لیں, کیا کریں؟
آزمائی پہ ڈال دیا بابا. انہوں نے کیا آپ سے مشورہ مانگا ہے یا کیا کہا ہے؟
مشورہ ہی مانگا ہے.
مشورہ مانگا ہے, آپ مشورہ دے دو. مجھ سے کیوں بات کر رہے ہو؟ مجھے اتنا یاد ہے کہ حدیث سرکار کی بھی ایک فاروق اعظم کی بھی روایت کہ کسی کو والی بننے کا مشورہ دیا, فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ والی بن جاؤ, گورنر بن جاؤ یا حاکم بن جاؤ. سرکار کا بھی یہ غالباً صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح رضویہ شریف میں یہ تو اس کو ترغیب دی. پھر انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے لیے مشورہ کیا, میں بن جاؤں؟ اب مشورہ دیجئے. تو فرمایا کہ نہیں مت بنو.
میرا کیا ہوگا پاپا پھر؟
جی
میرا کیا بنے گا؟
آپ غور فرما لیں, میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا.
کچھ تو تشفی دیں بابا, کچھ تسلی دیں, اتنے سارے ذمہ داران موجود ہیں, کام بھی کرنا ہے انہوں نے.
دیکھو مشورہ اور چیز ہوتا ہے, ترغیب اور چیز ہوتی ہے. مشورہ درست مشورہ دینا واجب ہے, تو یہ مشکلات صرف مالیات میں نہیں ہیں, نگران بننے میں بھی ہیں, بلکہ مشکلات پیدا ہونے میں بھی ہیں. جبھی تو کہنے والے کہے گئے کاش میری ماں نہیں مجھ کو نہ جانا ہو. تو اب زندگی سے سبوک دوش ہونا تو ممکن نہیں. اسی طرح اب یہ کہ جیسے کہ چندہ آپ کرتے ہیں تو آپ پر یہ سیکھنا لازمی ہے, تو جو چندہ دیتے ہیں ان کے لیے بھی تو واجب ہے نا, فرض ہے نا کہ وہ بھی سیکھے. زکوٰۃ جو دینا چاہتا ہے اس پر بھی فرض ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ زکوٰۃ کس کس کو دینا چاہیے. تو یوں بچت کسی کی بھی نہیں ہے نا, ہر فرد حاکم بھی ہے تقریباً اور محکوم بھی ہے. اب جیسے کہ جس نے شادی کی تو وہ بھی تو کسی کا حاکم بنا نا, بچ کر جائے گا نہیں. اب بچے آئیں گے یہ اب ان کا بھی حاکم ہے, ماں بھی حاکم ہے, اور یہ بھی اپنے اپنے شعبے میں. تیرا سیٹھ ہے وہ اپنے نوکروں کا ایک طرح سے مطلب یہ اس کی رعایا ہے, نوکر ہے وہ اپنے اپنے جو سیٹھ ہے اس کے مال کا امین ہے. تو یوں اگر زندگی کے تمام شعبوں میں دیکھ لیں تو بچت ہے ہی نہیں. اب یہ مدرس ہے, مدرس کے بھی اگر وہ پڑھانے کا اہل نہیں ہے اور پھر بھی وہ بس وہ کھینچ تان کے گزارا کر رہا ہے تو یہ اپنی روزی حرام کر رہا ہے. بچت تو ہے کسی کی بھی نہیں. یہی حال امام کا ہے, یہی حال مؤذن کا ہے, یہی مسجد کے خادم کا ہے, یہی ناظم کا ہے کہ جو جو ذمہ داریاں دی گئیں جس پر ان کا اجارہ ہوا ہے یہ کرنا ہے. اب وہ یہ نہیں کرتا تو اس کی تنخواہ میں تو مسائل کھڑے ہو گئے نا. تو اب یہ کہ خالی بولو کہ مالیات کی ذمہ داری کیونکہ نبھائی نہیں پا رہی تو میں ریزائن دیتا ہوں, تو اب یہ ریزائن دیتے ہی آپ اچھل کر جنت میں جا پڑو گے, ایسا تو نہیں ہے نا. آگے اور بہت ساری گھاٹیاں عبور کرنی ہیں. تو یہ اس طرح وہ ریزائن پر ریزائن دیتے چلے جانے کے بجائے جو آپ کو سونپا گیا کام ہے اسی کو سیکھ لو نا, سیکھ لو اور پھر کرو تو ثواب کا انبار ہے. اب میں امامت کا اہل نہیں ہوں, امامت نہیں کر رہا. اچھا اب جو اہل ہے وہ بھی امامت نہیں کر رہا تو وہ یہ بھی غور کرے کہ مطلب جتنے مقتدی اس کے پیچھے پڑے ہیں ان سب کا ثواب تو ملے گا امام کو, مگر یہ وہی ہے کہ جو فی سبیل اللہ پڑھائے. تو یوں سب کے لیے ثواب کی بھی بشارتیں ہیں. تو یہ چندہ کریں گے ان رقوم سے جو دین کے کام ہوں گے ان کا بھی تو ثواب ملے گا. تو یوں تو اگر آپ مالیہ سے سبوک دوش ہو گے تو رکن شورا بھی تو ہیں, تو چلو رکن شورا سے دیں آپ ریزائن. اب دیکھو نفس دو ہاتھ سے مکے نہ مارے تو میرے کو بولنا دو لتیاں بھی جھاڑے گا. ہیں یہ قوم ساری مطلب عزت جو کرتی ہے نا سب خاک میں مل جائے گی. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ رکن شورا سے آج تک کسی نے ریزائن نہیں دیا. یہ نگران شورا کبھی ریزائن نہیں پیش کیا. مثال ہے کہ یہ سب انہیں کہ اس پر غور کریں کہ بچ کر یار جائیں گے گا, اس عہدے سے ہم ریزائن دے بھی دیتے ہیں بچ کر جائیں گے. یہی حال مفتی کا بھی, مفتی بھی بچ کر نہیں جائے گا. سب پر اپنے اپنے فیلڈ میں ذمہ داریاں ذمہ داریاں ذمہ داریاں. تو اس نے جو اپنے کو منصب ملا انصب یہی ہے کہ اس منصب کے بارے میں علم دین حاصل کرے اور اس پر عمل کرے. اب جیسے کہ یہ چندے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 42 پر لکھا ہے, جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی اس پر یہ بھی فرض ہے کہ زکوٰۃ کے ضروری مسائل سیکھے. اس طرح چندہ لینے والے پر بھی فرض ہے کہ اس کے ضروری مسائل سیکھے. دیکھیے نفس کی چال میں آ کر ہمت ہار کر کہیں دین اسلام کی عظیم خدمتوں کے لیے کیے جانے والے چندوں سے ہی کنارہ کشی نہ کر بیٹھے. بالفرض چندہ کرنا ترک کر بھی دیا تب بھی نہ جانے, تب بھی نہ جاننے والے کے لیے مزید کئی طرح کے علوم سیکھنے فرض ہیں, جن کی ہلکی سی جھلک فتح رضویہ کے جزیے میں یہ بیان کی گئی کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں, علم دین سیکھنا اس قدر کہ مذہب حق سے آگاہ, وضو غسل نماز روزے وغیرہ ضروریات کے احکام سے مطلع ہو, تاجر تجارت مزارع یعنی کسان, زراعت اجیر یعنی مزدور و ملازم, اجارے غرض ہر شخص جس حالت میں ہے اس کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہونا فرض عین ہے. لہذا ہمت کیجئے اور سیکھنے پر کمر بستہ ہو جائیے. میری ہر ذمہ دار اسلامی بھائی کی خدمت میں عاجزانہ مدنی التجا کہ جس کو چندہ یا قربانی کی خالے وصول کرنے کی اجازت دیں اس کی شرعی مسائل میں تربیت بھی فرمائیں. تو بہرحال یہ کہ رائے فرار نہیں, کہیں بھی بچ کر نہیں جائیں, شادی بھی مت کرو, کہ اولاد بھی مت بنو تو یہ آپ کے اختیار میں, اولاد تو بن چکے ماں باپ کے حقوق تو ہیں. بالغ مت بنو تو بالغ اب تو ہو چکے, اب تو نمازیں فرض ہو گئیں, سیکھنا فرض ہو گیا, رمضان آیا تو روزے کے مسائل جاننا فرض ہے کہ اس کو بتاؤں, حج فرض ہوا تو یہ جاننا فرض ہوگا حج کے مسائل. تو یوں بچت نہیں ہے کہیں بھی, ہر 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 معاملے میں سیکھنا ہوگا.
ایک جگہ وہ جو روایت ہے نا, تم میں سے ہر ایک سے اس کی ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس کے تحت لکھا تھا پاپا کہ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے اپنے کسی بھی ماننے والے کو غیر ذمہ دار نہیں چھوڑا, ذمہ دار ہے. کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری بن ہی جاتی ہے. تو کہاں جائیں گے؟
مدینہ.
البتہ یہ ضرور ہے کہ جو کام سونپا گیا ہے اس کا حق ادا کرنا چاہیے، ذمہ داری پوری کرنی چاہیے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا سیکا تجھے سلام ہے، الیاس قادری اس کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری